نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیرت النبی کے اگلے سیشن پہ چلتے ہیں, غزوہ خندق پیج 224. آخری چیز جو پچھلے سیشن میں ہم نے کی تھی وہ غزوہ بدر دوم تھا جو شعبان 4 ہجری میں ہوا. ہم نے دیکھا کہ جو غزوہ احد کے نتیجے میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی, اب دوبارہ اللہ نے وہ دھاک بٹھا دی اور دشمن جو تھے وہ آپ کی ان باتوں پر دوبارہ پریشان ہو گئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا جا رہا ہے. اب اس کے بعد امان قائم ہو گیا. یہاں سے نوٹ کیجئے, اللہ کے نبی کی اقدامی جنگوں, آپ کہہ لیجئے کہ سٹیپس لیے, اس کی وجہ سے امن قائم ہو گیا. یہ بہت بڑا نقطہ ہے. ادھر امن کب قائم ہوتا ہے؟ جب ہر ملک والا اپنا حق لینا جانے, اور جب کچھ بڑے ملک باقی ساری دنیا کے حق لینا چاہیں تو جنگیں اور فساد اور ابتری ہے. امن کا دور تھا. پیچھے ہم نے پڑھا غزوہ بنو نذیر ہوا, تقریباً 1.5 سال گزر گیا, 1.5 ایئر, کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہوا. ایسا لگتا تھا کہ مسلمان اپنے دین کو پھیلانے اور اپنی ذاتی اصلاح کے لیے فارغ ہو گئے. کیا کیے اس 1.5 سال میں؟ جنگیں نہیں ہوئی تو کیا کیا؟ دعویٰ, تبلیغ اور ساتھ ہی ساتھ تربیت, اصلاح. تو مسلمان کبھی فارغ ہوتا ہے؟ ایک کام نہیں تو دوسرا کام. لیکن 1.5 سال کے بعد پھر کچھ ہوا. یہ یہود تھے جن کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کبھی بھی محسنوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے ان پر ایک احسان کیا تھا غزوہ بنو نذیر کے موقع پہ. کیا بھلا کہ انہوں نے آپ کی جان لینی چاہیے, بلکہ اس پہ اور واقعات ہیں. یہاں تو مختصر ورژن ہے, آپ جا کے سنیے رہی کو مختوم کی ریکارڈنگز میں سے بنو نذیر کا واقعہ. ایک عورت کے ساتھ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی تھی, سنار تھے, اور ایک مسلمان عورت جب کچھ خریدنے آئی انہوں نے اس کی چادر پیچھے سے باندھ دی, اور جب وہ اٹھی تو اس بے ستر ہو گئی. اب یہ تو ایک عورت اور ایک مسلمان عورت کی بے عزتی تھی نا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں برداشت کیا اور ایک عورت کی عزت کا بدلہ لینے کے لیے آپ چل پڑے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے اس احسان کا کچھ زیادہ فائدہ نہ دیا. خیبر میں جو گئے تھے نا, تو وہاں جا کے اب پھر سازشیں شروع, اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے کیا ارادہ کیا کہ سب کو ملا کر لاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف حملہ کرتے ہیں. خود تو آتے نہیں ہیں سامنے, سازشوں کے جال بنتے رہے. اب انہوں نے ایک پلان سوچا, پورے عرب میں گھوم پھر کے بڑے بڑے قبیلوں کو جا کے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم سب مل کر یک بارگی جوائنٹ فارم پہ مسلمانوں پر ایک حملہ کرتے ہیں اور ان کو اب ختم کر دیتے ہیں. یہ ایسے ہی آج کی زبان میں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور اثرات تو ساری موجود ہیں, ہماری دعائیں قبول تو یہ آج کے دور میں ہو نہیں رہی کہ جیسے دنیا کے کافر مل کے کہیں کہ آؤ سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں. چھوٹی چھوٹی جنگیں تو لڑ ہی رہے ہیں, سارے مل کے چلے. اور یہود خیبر کے 20 سردار, یعنی خیبر سے یہود اٹھے, ان کے 20 سردار اٹھے رہنما, قریش کے پاس گئے. کہاں گئے؟ مکہ. مدینہ والوں کے خلاف آمادہ کیا, اپنی مدد کا یقین دلایا. قریش تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی, پہلے ہی وہ جلے بھنے بیٹھے تھے. وہاں سے اٹھے تو بنو غطفان کے پاس گئے, انہوں نے بھی ان کی بات مان لی, کیونکہ یہ 7 لوگوں کو لالچ بھی دے رہے تھے نا کہ ایک دفعہ مسلمان بیچ سے نکل گئے نا تو ہم مدینہ کے بڑے بن جائیں گے اور تمہیں عہدے وزارتیں اور مشیر بنا لیں گے. لہٰذا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, سب ہو گیا. کچھ اور قبائل میں گئے. اس طرح بہت سارے قبائل اس بات پہ تیار ہو گئے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے. کیا لفظ ہے ادھر اہم؟ منظم, آرگنائزڈ. اس میں تو اس قوم کا کوئی جواب نہیں ہے, اتنے آرگنائزڈ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج اسرائیل نام کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے نا, کتنی آپ کو پتہ؟ یہ آپ کا اسلو شہر جو ہے نا اس سے بڑا ہے. اور دنیا میں اس وقت یہود کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. چند ہزار لاکھ لوگوں کا گروہ ہے. لیکن جب انہوں نے یہ اسرائیل کی ریاست بنانی تھی نا, آپ کو پتہ سب سے پہلے انہوں نے کیا بنایا تھا؟ ہیبرو یونیورسٹی. کئی 100 سال کی یہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں. یونیورسٹی بنائی, اپنے لوگوں کو وہاں تعلیم دی, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाई और उस यूनिवर्सिटी में आने वाले इतने पैशन रखते थे अपने काम का कि कहता है कि उनको छुट्टी का लफ्ज गाली लगता था कि हम छुट्टी करें, काम पे इस शौक से आते थे जिस शौक से लोग छुट्टी पे आते हैं। वहाँ लोगों को तालीम दी, एक पूरी जनरेशन तैयार की, वहाँ बैठ के मास्टर प्लान बने कि हमने दुनिया को कैसे कंट्रोल करना है। अपना माल और पैसा इन्होंने रखा इस तरह से कामों पे अपने के इनके पास इतना माल जमा हो गया। जब ये सारा प्लान बन गया फिर इन्होंने दुनिया के काम शुरू किए। हम काम करते हैं, कहा जाए ना ज़रा ये टेबल मूव कर दें, पूरी बात भी नहीं लोग सुनेंगे ना, उठ के चल पड़ेंगे, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा दरवाज़ा छोटा टेबल बड़ा, फिर खपाई लगेगी, फिर कहेंगे अच्छा अब इसको वापस करें उधर रखें क्या करें। ये एक जनरल बात है, आपकी मिसाल नहीं दी, मिसाल दे रही हूँ कि आज हम पाकिस्तानी या हम मुसलमान इस तरह हूढ़ मत के साथ काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे काम होते कम है बिगड़ते ज़्यादा है। इन्होंने पूरी ऐसी ज़बरदस्त प्लानिंग, और आप देखिए ना सेल फोन है कि चलो अस्सलाम वालेकुम हम निकल आए आप भी निकलिए, कोई इस तरह के क्विक रिमोट सिस्टम नहीं थे, लेकिन सब एक ही वक्त पे मदीना में पहुंचे, कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से टाइम स्पॉट एवरीथिंग पहले प्लान कर ली। अब क्या हुआ, मुसलमान कोई सोए हुए थोड़ी थे, खबर उधर भी पहुंच गई कि ये सारा कुछ होने लगा है। आपने शूरा बुलाई, यहाँ से अल्लाह के नबी का देखिए किरदार, मशवरा करने वाला दोबारा आपको दिखेगा, क्या किया जाए। आपने आज तक शायद इस सहाबी का नाम सीरत में नहीं सुना, अभी तक की सीरत में, सलमान फारसी, और मेरा नहीं ख्याल आगे भी कुछ सुनेंगे इनके बारे में। आम सहाबी थे, फारस से आए थे, यानी अरबी नहीं थे, फारसी थे। इन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं आपको एक मशवरा दूँ। हाँ हाँ ज़रूर। कहा हमारे मुल्कों में ये होता है कि दुश्मन से बचने के लिए शहर के बाहर चारों तरफ एक गहरी सी खाई खोद देते हैं, वो इतनी गहरी होती है कि दुश्मन ना उसके अंदर से गुजर के आ सकता है और ना उसको फलांग सकता है। इस तरह जब दुश्मन अंदर आ ही नहीं सकता तो दिफा हो गया। अब आपने क्या कहा, बैठ जाओ आराम से, हम नहीं कर सकते, हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं, हमारे लिए ये मुश्किल है। और काम कोई आसान नहीं था, ज़मीन खोदनी थी, जिस तरह दिल खोदने मुश्किल होते हैं ना इस तरह ज़मीनें खोदनी भी मुश्किल है। लेकिन उस वक्त ये अल्लाह की तरफ से इनाम था मुसलमानों के पास, क्योंकि हथियार तो है ही कोई नहीं था। बस जब आप देखिए कि आपके पास हालात ऐसे आ जाते हैं, आपके पास कुछ होता ही नहीं कि जो आप मेहमान को पेश करें, तो घर से ही जोड़ तोड़ करना पड़ता है ना। अकलमंदी क्या होती है कि कर लिया जाए, नो प्रॉब्लम। इस वक्त मुसलमानों का हाल यही था कि है कुछ नहीं लेकिन दिफा करना है। क्या नबी सल्लम उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, हथियार छोड़ देते, माफ़ी मांग लेते, सुलहनामा लिख लेते, चलो भाई तुम ये कर लो वो कर लो, हम मदीना में तुम्हें देते हैं, प्लीज़ तुम ना आना। ये तो बुजदिलों की बातें होती हैं। मुकाबला करके एक एक बंदा उसमें काम आ जाएगा, हमें ये मंजूर है, लेकिन हम दुश्मन के आगे तर निवाला नहीं बनेंगे। उसके बाद जो हुआ वो तो आसमान ने कभी भी नहीं देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सहाबा कराम ने खंदक खोदनी शुरू की, और आप सुनिए और आप देखिए कि क्या क्या इस दीन के दिफा के लिए काम हुए। मदीना के मशरक, मगरिब और जनूब तीन तरफ लावे की चट्टानें हैं, यानी तीन तरफ पहाड़ हैं, इसलिए शिमाल की तरफ लश्कर के अंदर आने की एक ही सूरत थी कि वो आएंगे। अल्लाह के नबी ने इसी जानिब हर्रा शर्किया यानी मशरक मगरबिया के दरमियान का सबसे तंग मुकाम मुंतखब किया, कमोबेश एक मील है। वहाँ खंदक खोद कर दोनों हर्रों को मिला दिया। मगरब में ये खंदक सला पहाड़ी के शिमाल से शुरू होती थी और मशरक में मुकाम शेखैन के पास हर शर्किया के एक बड़े हुए सिरे से जा मिलती। अंदाज़ा हो रहा है, ये बुक एटलस सीरत था, आप इसमें बाद में देखिए, आपको इसके पूरे नक्शे मिलेंगे। यानी मदीना के चारों तरफ जहाँ जहाँ तो पहाड़ थे ना, उधर तो नहीं, लेकिन जहाँ दो पहाड़ी सिलसिलों के बीच में कोई मील आधा मील जगह थी वहाँ ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। कैसे किया इतना बड़ा काम, 10 आदमियों को 40 हाथ खंदक खोदने का काम सौंपा। हाईलाइट करें इसको, हाथ पता है अरबी में कितना होता है, ये उंगली से लेके यहाँ तक 40 हाथ आपको पता है कितनी है, तकरीबन 50 फुट, तकरीबन 1.25 फुट के करीब एक कोनी तक एवरेज आप लगा सकते हैं। अब आप सोचिए 50 फीट लंबा कितनी होगी जगह भला, यहाँ से लेके ये पता नहीं पीछे तक कितना होगा, اندازہ لگائے، اور خندق یوں نہیں کہ بس ایک لائن کھینچنی ہے گہرائی میں اتنی کہ دشمن کود نہ سکے، میرے حال 8-10 فٹ تو نیچے جائے گی نا، اور چوڑائی میں اتنی تو ہوگی نا کہ ایک بندہ لمبے قد کا بندہ چھلانگ مار کے نہ جا سکے اور گھڑ سوار بھی نہ جا سکے۔ خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہوئے، لوگ رجس پڑھتے اور آپ جواب دیتے، آپ رجس پڑھتے تو لوگ جواب دیتے۔ کیا ہے، ابھی سناتی ہوں آپ کو ان کے کچھ رجس، مین دل نرم کرنے والے اشعار۔ آج کے دور میں تو لوگ اس وقت انڈین گانے سنتے ہیں نا لیبر ورک کرتے ہوئے، یا قوالیاں سنتے ہیں یا گانے سنتے ہیں نور جہاں کے جو لیبرز ہوتے ہیں۔ دین کے کام ہو رہے ہیں، اللہ کی خوشی کے لیے ہو رہے ہیں، جنگ کے لیے تیاری ہیں، اور زبان پہ پھر اچھے کلمات ہیں، اور یہ ہے وہ موٹیویشن جو لوگوں کو ملتی ہے۔ اتنی مشقت برداشت کی لوگوں نے خندق کھودنے میں، اور خاص طور پہ سردی اور بھوک کی شدت، ہتھیلی پر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا، لوگ اسی کو کھا لیتے۔ ہائی لائٹ کریں، ایک ہتھیلی یعنی ایک مٹھی بھر جو بدبو آتی ہوئی چربی میں پکا کر کھلائے جاتے تھے، حالانکہ خلق سے اس کا گزرنا مشکل ہوتا تھا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھے ہوئے دکھلائے، تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر دو پتھر دکھائے۔ اتنی بھوک سے یہ دین آیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ دین ایسے نہیں بچا، آج بھی یہی خندقیں کھودنی ہیں، زمین میں نہیں جوانوں کے ذہنوں میں۔ آج بھی کفر کی یلغار ہماری ینگ جنریشن کے دماغ پر ہے، اتنی گہرائی خندقیں کھودیں، اسلام کا اتنا خوبصورت ان کو امیج دکھا دیں کہ لوگ اس طرح سے اسلام کے اوپر آنے لگ جائیں کہ ان کو کوئی چیز اچھی نہ لگے اس کے سوا۔ چند روایتیں شیئر کروں گی۔ صحیح بخاری روایت ہے 2834، اور ساری روایتوں کے جواب میں آپ نے محاسبہ، میں آج دین کے لیے کتنا کر سکتی ہوں، خندق کھود سکتی ہوں، باقی باتیں تو دور کی بات ہے۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی خندق میں گئے تو مہاجرین اور انصار سردی کے زمانے میں صبح کے وقت خندق کھودتے تھے۔ آپ کو پتہ کہ ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے کہ صبح ہاتھ ہی نہیں کھلتے سردی کی وجہ سے، اکڑے ہوتے ہیں ہاتھ۔ جن کے پاس غلام بھی نہ تھے جو ان کے لیے کام کرتے، جب آپ نے ان کی پریشانی اور بھوک کی حالت دیکھی تو فرمایا، یہ ہیں وہ رجزی اشعار، اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو بے شک آخرت ہی کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اب آپ سوچئے، لوگ بھوکے ٹھنڈ میں خندق کھود رہے ہیں، پیٹ میں بھوک ہے، چلے پیٹ بھرا ہونا تو بندہ فن کے طور پہ ہی کر لے، اور اللہ کے نبی کی زبان سے کیا پتہ چلا کہ فکر نہ کرو دنیا کی، اگر تھوڑی قربانیاں دے رہے ہو اصل عیش تو آخرت کی ہے، اور ساتھ ہی ان کے گناہوں کی بخشش تھی۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کے دل کھلے ہوں گے نا، یہاں سے لیڈرشپ بات پتہ چلتی ہے کہ جب لوگ کام کر رہے ہوں تو آپ ان کو تھپکیاں دیں، یہ نہیں کہ بٹھاؤ آؤ چھوڑو آؤ چائے پیتے ہیں، تم بھی نہ کرو ہم بھی نہیں کرتے کل کر لیں گے، نہیں، کام کرنے والوں کو جا کر تسلیاں دیں ان کو کہ ماشاءاللہ اور میرے جوان لگے ہوئے ہیں اور یہ اور وہ۔ جواب میں مہاجرین اور انصار نے کہا، اب آپ دیکھیے کہ ان کا بھی انداز کتنا پیارا ہے، کہنے لگے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک زندگی ہے تب تک لڑتے رہیں گے۔ یعنی صحابہ اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے نہیں پیچھے ہٹنا، ہم نے تو رہتی زندگی تک آپ کے ساتھ کام کرنے کی نیت کی ہے۔ اسی طرح خندق کے دن برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ خندق کی مٹی اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ مٹی سے چھپ گیا، اتنی مٹی پیٹ پہ لگی، آپ کے سینے پر بہت زیادہ بال تھے، آپ ابن رواحہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی اٹھاتے جاتے۔ یہ بھی اشعار بڑے خوبصورت ہیں، اللہم لولا انت محتدینا ولا صدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا اور فضل نہ فرماتا تو نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم نماز پڑھتے۔ یعنی سارا کریڈٹ پھر اللہ کو ہی دے رہے ہیں کہ اس نے توفیق دی، اے اللہ ہمیں تسکین عطا فرما اور دشمنوں سے مقابلے کے وقت ہمارے پاؤں جما دے، انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اگر یہ ہم سے فتنہ کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے۔ پھر آپ نے آخری مصرے میں اپنی آواز کو لمبا کیا۔ کتنا پیارا منظر ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ خندق کے دوران کئی نشانیاں اللہ نے دکھائیں، ये असल में सहाबा के लिए अब एक किस्म का टर्निंग पॉइंट आ रहा है ज़िंदगी का। अभी आप सुनेंगे कि गज़वे खंदक तक जितने हमले थे दुश्मनों ने किए पहल, इसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा अब हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे, जहाँ जुल्म देखेंगे हम खुद भड़ेंगे। यानी बिल्कुल आप कह लें कि इस वक्त मैं और आप नबी सल्लम की जंगी ज़िंदगी के प्राइम टाइम पे पहुँचे हुए। कुछ मोजज़ात के ज़रिए अल्लाह ताला ने दिखाया कि किस तरीके से ये मामला अल्लाह ताला पूरा करा के रखेगा। सुनिए और अपने ऊपर लीजिए। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं कि अल्लाह की कसम, हमने गज़वे खंदक के मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह देखा कि आपने रात की तारीकी में ईशा की नमाज़ पढ़ाई और हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, कौन आदमी जाकर दुश्मन के हालात का जायज़ा लेकर आएगा? नबी करीम ने इससे वादा किया कि अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करेगा, लेकिन कोई खड़ा ना हुआ। सर्दी, सारे दिन के थके टूटे भूखे, अब सर्दी फिर सफ़र, कोई ना उठा। रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद आपने दोबारा नमाज पढ़ाई। कौन सी? तहज्जुद की। फिर हमारी तरफ मुतवज्जे होकर वही ऐलान किया और इस मर्तबा फरमाया कि वो जन्नत में मेरा रफीक होगा। फिर भी शिद्दत खौफ, भूख और सर्दी की शिद्दत से कोई भी खड़ा ना हुआ। मुझे यहाँ वो आयत याद आ रही है सूरत बकरा की, जिसमें 5 मसाइब का तस्करा है। वला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुस व बशिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना हमने भूख सही, ना खौफ सहा, ना तकलीफ सही, कहते हैं कोई भी ना खड़ा हुआ। तो नबी करीम ने मुझे बुलाया। इस वक्त मेरे लिए खड़े होने के अलावा कोई और चारा ना था, यानी ना नहीं कर सका। जैसे मैं आप में से किसी से कहूँ कि आपको तो जाना ही पड़ेगा शाम को मौस, तो फिर तो ना नहीं करेंगे ना। खैर, कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया। आपने फरमाया, हुज़ैफ़ा तुम जाओ और देखो कि दुश्मन के क्या हालात हैं, और वापस हमारे पास आने तक कोई नया काम ना करना। या नोट कीजिएगा, इंस्ट्रक्शन क्या है, सिर्फ खबर लेके आनी है, कुछ और नहीं करना, यानी कोई छेड़खानी नहीं करनी, किसी को मारना नहीं। चुनाचे मैं चला गया और दुश्मन के लश्कर में घुस गया, जहाँ हवाएं और अल्लाह के लश्कर अपने काम कर रहे थे। हवा भी तेज़ थी और लश्कर जो थे फरिश्तों के होंगे, और इनकी कोई हंडिया, आग और खैमा ठहर नहीं पा रहा था। यानी आंधी आ गई, अल्लाह ने उनकी हांडियाँ उलट दी। और अबू सुफियान बिन हर्ब खड़े हुए और कहने लगे, गिरोहे कुरैश हर आदमी देख ले कि इसके साथ कौन बैठा हुआ है। यानी उनको अहम बात बताने लगा था। कहने गए, इधर भी देखो और इधर भी देखो, यानी तुम्हारे पास कोई जासूस तो नहीं? इस वक्त आपको पता है कि जंगों में उस वक्त जासूसी इसी तरह होती थी। यानी मेक श्योर करा रहा था कि हमारी मीटिंग की बात कोई दूसरा तो नहीं सुन रहा। इस पर मैंने अपने साथ बैठे हुए एक आदमी का हाथ पकड़ा और इससे पूछा कि तुम कौन हो? अब देखिए कि जब इनके साथ वाला इनको देखता तो पहचान सकता था ना, बजाय इसके कि वो पूछे, इन्होंने खुद ही पूछ लिया तुम कौन हो। इसने बताया, मैं फलां बिन फलां हूँ। यानी इन्होंने उसको बातों में लगा लिया। फिर अबू सुफियान कहने लगा, ए गिरोहे कुरैश बखुदा, अब ये देखिए जो उसकी लीडरशिप की बुजदिली थी ना, तो देखना ये चाह रहा था कि कोई बाहर का बंदा ना सुने कि बड़ी टॉप सीक्रेट बात है, बखुदा इस जगह तुम्हारे लिए मजीद ठहरना मुमकिन नहीं रहा। मवेशी हलाक हो रहे हैं, बनु कुरैज़ा ने भी हमसे वादा खिलाफी की है, और हमें इनकी तरफ से नापसंदीदा हालात का सामना करना पड़ा है, और इस हवा से जो हालात पैदा हो गए वो तुम देख ही रहे हो कि कोई हांडी ठहर नहीं पा रही, आग जल नहीं रही, खेमे अपनी जगह खड़े नहीं रह पा रहे। इसलिए मेरी राय तो यह है कि तुम लोग वापस रवाना हो जाओ, और मैं तो वापस जा ही रहा हूँ। ये दूसरा मौका है जो आप अबू सुफियान की लीडरशिप की वीकनेसेस देख रहे हैं। लीडर कहते हैं ना जल्दी चलते हैं, तो बाकी भी कहेंगे। वो कहते हैं अब चलो चलते हैं, अब किसी ने कुछ नहीं लेना, तो सारे शुरू हो जाते हैं। ये कहकर अपने घोड़े की तरफ चल पड़ा जो रस्सी से बांधा गया था, और इस पर सवार होकर रेड़ लगा दी और 3 मरतबा उछला, लेकिन जब इसने रस्सी छोड़ी तो वो खड़ा हो गया। ये कहते हैं सहाबी हुज़ैफ़ा कि अगर अल्लाह के नबी ने मुझे वसीयत ना की होती कि कोई नया काम ना करना जब तक मेरे पास वापस ना आ जाओ, तो मैं चाहता तो अपना तीर मारकर इसे कत्ल कर सकता था। यानी अबू सुफियान बिल्कुल हुज़ैफ़ा की रेंज में आ गए, लेकिन अल्लाह के नबी ने देखिए जो एक बात कही, रात के अंधेरे में दुश्मन में जाके भी हुज़ैफ़ा को ना भूली। हम क्या कहते हैं, ओ मैं फिर भूल गई, आज फिर भूल गई, ओ याद ही नहीं रहा। 20 बार एक बात हुई होगी, हम फिर 21वीं बार वही गलती दोहरा लेते हैं। कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया, मैं कत्ल कर सकता था लेकिन नहीं किया। भला क्यों? اللہ نے ابو سفیان کو ایمان دینا تھا، اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ وہی کا حصہ ہوتی تھی، اگر اس دن ابو سفیان فوت کر دیے جاتے تو پھر ایمان سے بغیر جاتے نا. تو آپ دیکھیں جہاں جہاں اللہ کے نبی نے صبر کیے نا وہاں لوگوں کو ایمان ملا. خیر کہتے میں اللہ کے نبی کی طرف واپس روانہ ہو گیا. آپ اس وقت اپنی کسی زوجہ محترمہ کی بالوں سے بنی ہوئی چادر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. یہ کتنی دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی رات میں؟ تیسری بار. پہلے شروع کیا، پوچھا کوئی جائے گا نہیں، پھر پوچھا تو یہ گئے، اب آئے ہیں تو پھر نماز پڑھ رہے تھے. کافی نہیں تھا دن کا کام، اور اتنا مشکل کام. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کا زیادہ کام کر لے تو اس دن ٹوٹ کے سوتے ہیں، اور خندق ہودی بھی تھی کوئی چھوٹی بات تھی. یہ بے چینیاں تھی، اللہ مجھے بھی یہ لگا دے اور آپ کو بھی لگا دے. مجھے دیکھ کر آپ نے اپنے خیمے میں ہی بلا لیا اور چادر کا ایک کونا مجھ پر ڈال دیا، یعنی سردی میں سے آئے تھے تو کہا یہ چادر تم بھی لے لو. پھر رکوع اور سجدہ کیا جب تک میں خیمے ہی میں رہا. جب سلام پھیر چکے تو میں نے آپ کو ساری بات سنا دی، اور بنو قطفان کو جب پتہ چلا کہ قریش نے کیا کیا ہے تو وہ اپنے علاقے کو واپس لوٹ گئے. یہ مسند احمد کی روایت 2334 نمبر کی روایت ہے. یہاں اتنی روایت ہے لیکن اس سے کچھ اضافہ اور روایات میں کہتے ہیں کہ جب میں نکلا، سردی اتنی تھی نا لیکن اللہ کے نبی کی دعا سے نکلے تھے، کہتے ہیں جب میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، ایڑ لگائی تو مجھے ایسے لگے کہ میرے چاروں طرف کسی نے کوئی موٹا کمبل دیا ہوا ہے. کہتے ہیں واللہ میں اپنے خیمے میں بیٹھا ٹھٹھر رہا تھا لیکن اس گھوڑے پہ بیٹھ کے مجھے سارا رستہ آنے اور جانے میں کوئی ٹھنڈ نہیں لگی. تو لہٰذا جب لوگ آپ کو کہیں گے نا -20 میں جا رہی ہیں تو آپ نے کیا یاد کرنا ہے؟ حذیفہ کو یاد کرنا ہے. چھٹیاں نہیں کرنی دسمبر میں، آپ کو ٹھنڈ نہیں لگے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا. گھر رہنے والوں کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے، جو کرتا نہیں ہے نا کام وہ ٹھنڈا رہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت حذیفہ کو کتنا ریوارڈ ملا اس پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی. حضرت حذیفہ کا لقب آتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ جی، صاحب سر رسول، اللہ کے نبی کے رازدان تھے. تو آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی پھر اس طرح کی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں کہ بندہ نہ نہیں کر پاتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے کام کروا لیتا ہے. اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عائشہ سے سنتے ہیں، حضرت سعد کی بہادری کا واقعہ. کہتی ہے کہ لوگوں کے قدموں کے نشان دیکھ کر میں نکلی، میں نے اپنے پیچھے زمین کے چیرنے کی آواز سنی. میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک میرے سامنے سعد بن معاذ آ گئے. ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حارث بن عوض تھا جو ڈھال اٹھائے ہوئے تھا. میں زمین پر بیٹھ گئی. حضرت سعد وہاں سے گزر گئے. انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، اس سے ان کے عذاب باہر نکلے ہوئے تھے، یعنی وہ چھوٹی تھی، جن کے متعلق مجھے نقصان کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں نہ کہیں تیر لگنے کا ڈر ہے، کیونکہ حضرت سعد تمام لوگوں میں عظیم تر اور طویل تر تھے، اور وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے یہ رجزیہ شعر پڑھ رہے تھے. کیا تھے شعر؟ تھوڑی دیر انتظار کرو، لڑائی اپنا بوجھ اٹھائے گی، اور وہ موت کتنی اچھی ہے جو وقت مقرر پر آ جائے. اس کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغ میں گھس گئی. دیکھا وہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہے جس میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی کے سر پر خود ہے. حضرت عمر نے مجھے دیکھ کر فرمایا تم کیوں آئی ہو؟ جیسے غصے والے مرد کہتے ہیں نا عورتوں کو بیٹھ دے کے، آپ کیوں باہر آ گئی ہیں، چلو گھر بھاگ جاؤ. بہرحال انہوں نے ایسے تو نہیں کہا ہوگا، بخدا تم بڑی جری ہو گئی ہو، یعنی بڑی بہادر ہو گئی ہو کہ ان حالات میں تم باہر نکل آئی رات کو. تم اس چیز سے کیسے بے خطر ہو گئی کہ کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تمہیں پکڑ کر لے جائے. یہاں حضرت عائشہ کی عمر بھی تو ذہن میں رکھے، چھوٹی سی بچی تھی. وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں تمنا کرنے لگی کہ اس وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. کبھی آپ کو اپنے ابا سے ڈانٹ پڑی ہو تو آپ کا بھی یہی حال ہوا ہوگا بچپن میں. اسی دوران اس آدمی نے اپنے چہرے سے حوض ہٹایا تو وہ طلحہ بن عبید اللہ تھے. وہ کہنے لگے ارے عمر، آج تم نے بہت ہی حد کر دی، اللہ کے علاوہ کہاں جانا ہے اور کہاں پکڑ کر جمع ہونا ہے. یعنی ان کو کہنے لگے کتنی سختی نہ کریں ان پہ. پھر حضرت سعد پر مشرکین قریش میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن ارقا تھا تیر برسانے لگا. کہنے لگا یہ نشانہ روکو کہ میں ابن ارقا ہوں. وہ تیر حضرت سعد کے بازو کی رگ میں لگا اور اسے کاٹ گیا، یعنی یہ رگ کٹ گئی. حضرت سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میری آنکھیں بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈی نہ ہو. کیا ہے یہ بات میں آپ کو سناؤں گی. بنو قریظہ کے لوگ زمانہ جاہلیت میں ان کے دوست اور آزاد کردہ غلام تھے۔ خیر، اللہ نے ان کا زخم بھر دیا اور اللہ نے مشرکین پر آندھی مسلط کر دی اور لڑائی سے مسلمانوں کی کفایت فرما لی، اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ہے۔ یہاں تک بات سن لی؟ یعنی سعد بن معاذ کو تیر لگا، لیکن ان کو ایک قبیلے کی عہد شکنی کا پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کا برا انجام دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فوراً زخم کو بھر دیا۔ یہ وہی بندہ ہے جس کی بات اللہ نہیں جھٹلاتا، کیونکہ یہ لوگ اللہ کو دکھا چکے ہوتے ہیں کہ ہم تیری بھی ہر بات مانتے ہیں۔ اب اس واقعے کو یہیں چھوڑ دیں، آگے پتہ چلے گا، حدیث پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو سفیان اور ان کے ساتھی تہامہ واپس چلے گئے، عیینہ بن بدر اور ان کے ساتھی نجد چلے گئے، بنو قریظہ واپس اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ اللہ کے نبی مدینہ واپس آ گئے، اسلحہ اتار کر حکم دیا کہ چمڑے کا ایک خیمہ مسجد میں سعد کے لیے لگا دیا جائے۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام آئے، غبار جن کے دانتوں پر اپنے آثار دکھا رہا تھا۔ دیکھیں جبرائیل کی بھی یہاں بات بتائی گئی۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے اسلحہ اتار دیا، اللہ کی قسم ملائکہ نے تو ابھی تک اپنا اسلحہ نہیں اتارا، بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو جائیے اور ان سے قتال کیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اپنی زرہ پہنی اور لوگوں میں کوچ کی منادی کرا دی اور روانہ ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ غزوہ خندق میں باہر سے سارے دشمنوں سے تو مسلمانوں نے خندق کھود لی تھی نا۔ ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے اندر تھا، یہود کا، بنو قریظہ اس کا نام تھا۔ اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے مدینہ کے یہود سے کیا کیا تھا؟ عیسیٰ کے مدینہ، اس میں کیا تھا کہ آپ نے مدینہ کا دفاع کرنا ہے، ایک ٹریٹی ہوئی تھی نا، دھوکہ نہیں دینا۔ اس معاہدے کی روح سے بنو قریظہ کو کس کا ساتھ دینا تھا؟ مسلمانوں کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ آگے آئے گا تو ابھی ادھر ہی پھر سن لیں کہ انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم تو باہر اندر نہیں جا سکتے، انہوں نے رابطہ کیا بنو قریظہ سے کہ تم اندر سے مسلمانوں پہ حملہ کرو تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ ان کو نہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی۔ یہ تھی غداری۔